آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ مصحف کے اندر، خاص طور پہ جو ہمارے لوکل مصحف ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ والے، اس میں وہ ول یا تلطف کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھتے ہیں. وہ کیوں لکھا ہوتا ہے بڑا؟ اس لیے دس از دا ایگزیکٹ مڈل آف دا قرآن. جنہوں نے، جن اسکالرز نے قرآن کے الفاظ کو کاؤنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے ول یا تلطف، یہ قرآن کا ایگزیکٹ مڈل ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بی لطیف، آپ اگر اس کو سمپلیفائڈ فارم میں کہیں تو بی کائنڈ، بی سافٹ، بی مرسیفل، یہی کانسیپٹ دیا گیا ہے. سورہ کہف اور مجھے اور آپ کو جب ہر جمعے پڑھنے پڑے گی تو اور میں اور آپ سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، تو یہ میرے اور آپ کے اندر کون سی کوالٹی لے کر آئے گی؟ نرمی کی کوالٹی، مرسیفل ہونے کی کوالٹی. لوگوں کے ساتھ جو رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ سورہ کہف کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے. سورۃ الکہف جو ہے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن کا مصحف کا جو سب سے پہلا فریز ہے وہ بھی الحمدللہ ہے. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کیونکہ مڈل ورڈ اس کے اندر آیا ہے تو یہ مڈل سورہ ہے قرآن کی الفاظ کے وائز. تو قرآن کا آغاز بھی الحمدللہ سے اور قرآن کا مڈل بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے سورہ کہف کے لیے بعض اسکالرز نے کہا کہ سورہ بنی اسرائیل اس سے پہلے آتی ہے مصحف میں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آتا ہے قل الحمدللہ، کہیے الحمدللہ، اور سورہ کہف شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی، اس طرح سے کر کے آگے اللہ تعالیٰ آیت فرماتے ہیں. تو یہ جو موٹیویشن مختلف اینگل سے ہمیں ملتی ہے سورہ کہف پڑھنے کی، اس کے لیے ایک بیسک موٹیویشن اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کیوں دی گئی ہے. ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے اندر اللہ کی طرف سے نرمی آئے گی، رحمت کی کوالٹی آئے گی، کمپیشن آئے گا، یہ سب تو ہوگا. لیکن یاد رکھیں جو چیز آپ کو الٹیمیٹ مصیبت سے بچا سکتی ہے، جو چیز آپ کو الٹیمیٹ فتنے سے بچا سکتی ہے، جو آپ کو فتنۃ المسیح الدجال سے بچائے گی، وہ آپ کو ہر فتنے سے بچائے گی. یہ کانسیپٹ ہے سورہ کہف ہر جمعہ پڑھنے کا. اگر اس وقت مجھے اور آپ کو دجال نظر نہیں آ رہا تو کیا مجھے اور آپ کو سورہ کہف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ صحابہ کے ٹائم پہ تو بہت دور تھا نا دجال، اب تو بہت قریب آ گیا. تو صحابہ بھی تو سورہ کہف پڑھتے تھے. کیا اس کے پیچھے لاجک ہے؟ وہ چیز، وہ صورت جو آپ کو فتنہ دجال سے بچائے گی، وہ آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ ان سب میں آپ کی پروٹیکشن کرے گی. اس یقین کے ساتھ ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھی ہے کہ یہ مجھے ہر پریشانی سے، ہر فتنے سے، ہر اللہ کی نافرمانی کی بمبارٹمنٹ جو میرے اوپر ہو رہی ہے اس سے یہ میری پروٹیکشن کرے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم دیں گے اور ہمارے ایمان اور ہدایت کو بڑھائیں گے، اس کی آیت کو شروع کرتے ہیں. پہلی آیت سورۃ الکہف کی. اچھا، آپ کو جو ہم نے بکلیٹس دیے ہیں اس میں ایک انڈیکس پیج بنا ہوا ہے. پہلا پیج آپ نے دیکھا نا، اس میں ہم نے آیتوں کو 8 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پہلا پیج جس میں آپ کو ریٹرن ملے گا، ہاں، سورۃ الکہف اوپر لکھا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے فہرست، اس کا انڈیکس بنا ہوا ہے. اسکالرس نے سورۃ الکہف کو 8 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے، 8 پورشنز میں. میجرلی آپ کو اس میں کہانیاں تو 4 نظر آتی ہیں، جو آپ کو مین 4 اسٹوریز اکثر جو ہیں وہ لیکچرز میں سننے کو ملتی ہوں گی. جیسے ایک جو ہے اس میں کہانی ہے اصحاب کہف کی، میجر کہانی. ایک اس میں میجر کہانی آپ کو ملے گی دو باغ والوں کی. ایک آپ کو اس میں میجر واقعہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا، اور ایک آپ کو اس میں جو واقعہ ملتا ہے ذوالقرنین کا. یہ مین 4 سٹوریز ہیں جو سورہ کہف کے اندر آتی ہیں اور جس سے لیسنز ڈیرائیو ہوتے ہیں. لیکن مفسرین نے، کلاسیکل اسکالرز نے سورۃ الکہف کو 8 پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اس لیے کہ یہ 8 پورشنز جو ہیں، ایک طرح سے سمجھ لیں آپ 8 ٹاپکس میں ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتی جائیں گے آپ کو ٹاپک واضح ہوتا جائے گا. یہ جو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کی بات ہے، اس میں آپ کو قرآن کے بارے میں اصل میں ڈسکرپشن ملے گا، قرآن کی صفات کے بارے میں، قرآن کی اہمیت کے بارے میں آیات ملیں گی. جو چنک ہے اس کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک. اچھا، اس سے پہلے کہ میں پہلی آیت پہ جاؤں، ایک اور بات مجھے یاد آئی. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فتنہ دجال سے پروٹیکشن کے لیے کتنی آیتیں پڑھنی ہیں سورہ کہف کی؟ دس. صحیح. اچھا دس آیتیں پڑھنی ہیں. اور فتنہ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے یہ تو آیت نمبر 11 میں بھی چلے گا آپ دیکھیں گے, اس لیے کہ 9 سے لے کے 26 تک پھر پورے کا پورا اصحاب کہف کا قصہ ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 10 آیتیں پڑھنے کا کہا فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ کے ذریعے, اس لیے کہ 11ویں آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف جو تھے پیپل آف دا کیف تھے ان کو سلا دیا تھا. وہ آپ کو اور مجھے کیوں نہیں کہا گیا وہ آیت پڑھنے کو؟ بہت اچھی اس کے لیے مفسرین نے لاجک دی. وہ کہتے ہیں آپ اور میں دجال کا مقابلہ سو کر نہیں کریں گے. صحیح. اگر آپ کو اور مجھے دجال کا مقابلہ سو کر کرنا ہوگا تو پھر تو ہم دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اور مجھے تو ابھی آپ کو بتایا تھا کیا کرنی ہے, وی نیڈ ٹو بیکم پیپل آف ایکسلنس. آپ کو اور مجھے تو کنٹینیوس ایفرٹ کرنی ہے. تو اسی لیے آپ کو اور مجھے ٹیکنیکلی جو رسول اللہ کے ذریعے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے آیتیں دی گئی ہیں وہ 10 دی گئی ہیں. 11ویں آیت میں ان کے سونے کا ذکر ہے, اس کو اومٹ کر دیا گیا. اور ہم مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ فتنہ دجال میں جو اللہ تعالیٰ ہماری فائنل الٹیمیٹ پروٹیکشن کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا جو کہ اصل مسیح ہیں. یہ تو مسیح دجال ہے نا, جھوٹا مسیح ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دجال کو ختم کیا جائے گا. ہمارا تو کانسیپٹ یہ ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دجال کو ختم کیا جائے گا تو کیا یہ سو کر ہوگا, خواب میں ہوگا یا حقیقت میں ہوگا؟ یہ حقیقت میں ہوگا اور ایک پوری جنگ ہوگی. اس میں آپ کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا جس کی جو جورسڈکشن ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت تک حیات رکھا تو اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر آئیں گے. تو یہ ایک بات تھی جو مجھے یاد آئی, میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. چلیے اب پہلا حصہ اس کا شروع کرتے ہیں. اور اس کا جو پہلا حصہ ہے سورۃ الکہف کا وہ قرآن کے بارے میں ہے. پہلی آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے وہ جس نے نازل کیا کتاب کو اپنے بندے کے اوپر. انزل علی عبدہ الکتاب. آپ میں سے جو لوگ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو الحمدللہ بھی سمجھ آتا ہوگا, الحمدللہ, اور انزلہ بھی سمجھ آتا ہوگا. الحمدللہ اصل میں ایک فریز ہے, اور الحمدللہ جب آپ گرامٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہ واحد ہے, سنگولر ہے. لیکن اللہ کی حمد کرنا کوئی ایک طریقے سے تو نہیں ہوتا. اللہ کی حمد کتنے طریقے سے ہو سکتی ہے, کیا آپ مجھے اس کو کوانٹیفائی کر کے بتا سکتا ہے؟ اللہ کی حمد کا طریقہ کوانٹیفائی نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ اس کا ترجمہ اردو میں دیکھتے ہیں, کل شکر کل تعریف, یعنی جتنا بھی جس انداز میں بھی شکر ہو سکتا ہے وہ سب اللہ کے لیے, اور جس انداز میں بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ سب اللہ کے لیے. تو آپ کا اور میرا یہیں پر ایمان مضبوط ہو گیا کہ اصل میں تعریف کے قابل ہستی کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کا اور میرا کوئی کریڈٹ نہیں. اللہ نے ہمیں جہاں رکھا, جیسا بنایا, جتنا علم دیا, جتنا فہم دیا, جتنا اللہ نے دنیا میں نعمتیں دیں, اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں, الحمدللہ. اور یہی کلمہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرے یا جب کوئی آپ کو اپنی نعمت محسوس ہو فوراً بولیے الحمدللہ, اس کو اللہ سے جوڑ دیجئے. تو کہا گیا کہ کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یہ انزلہ فیل آ رہا ہے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا, نزلہ بھی آتا ہے نا قرآن میں. نزلہ ہوتا ہے کسی چیز کو گریجولی نازل کرنا, اور انزلہ آتا ہے کسی چیز کو فوراً نازل کر دینا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن اللہ کے رسول کے ذریعے خاص دعا کی تھی کہ اللہ ان کے فہم میں اضافہ کرے, عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کا جو یہاں پر تفسیر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انزلہ علی عبدہ الکتاب میں انزلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا قرآن, جس میں ہمارا آج بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پاس ریٹن ٹیبلٹس میں لوح محفوظ میں موجود ہے, ساتویں آسمان پر, سیونتھ سکائی پر, اللہ نے اس کو ایک ساتھ آسمان دنیا پر نازل فرمایا تھا. اور پھر یہ اس آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. تو انزلہ کا مفہوم ہوتا ہے ایک ساتھ کسی چیز کو نازل کر دینا, یہ ایک ساتھ نازل کرنا دنیا کے آسمان سے رسول اللہ کے دل پر نہیں بات ہو رہی، بلکہ کہاں سے کہاں بات ہو رہی ہے؟ یہ لوح محفوظ سے، ریٹن ٹیبلٹ سے، سیون سکائی سے فرسٹ سکائی کی بات ہو رہی ہے، جس کو آپ آسمان دنیا کہتے ہیں. بیت العزہ بھی کہا جاتا ہے اس فرسٹ ہیون کو. یہ جو پہلا آسمان دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے مزین کیا ہے، اس کو بیت العزہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ انزلہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کہ اللہ نے ایک ساتھ پورا قرآن اس آسمان دنیا پر نازل فرما دیا. آگے آیا ہے علا عبدہ الکتاب. علا، دیکھیں دو الفاظ آپ نے عربی میں پڑھے ہوں گے، ایک ہوتا ہے علا اور ایک ہوتا ہے الا. الا پڑھا ہے نا، جو الف کھڑے ہوئی شکل حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اگر الا ہوتا تو اس کا مطلب یہاں آ سکتا تھا انزلہ الا عبدہ الکتاب. اسکالرس کہتے ہیں اگر الا آتا تو مطلب ہوتا کہ ہم نے آپ کو پریولیج کیا ہے کتاب دے کر. الا کیا بتا رہا ہے؟ کہ ہم نے آپ کو ریسپانسبل کیا ہے کتاب دے کر. یہ ڈفرینس ہے جو آپ میں سے لوگ گرامر سمجھتے ہیں. الا اور الا دونوں حروف جر ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے مفہوم میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. الا آتا تو پریولیج دے دیا جاتا، بڑی آپ کو جو ہے وہ شان دی گئی ہے. الا لا کے آپ کو ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے کہ یہ کتاب جس کے پاس ہوگی اس کو ذمہ داری کا احساس ہونا اور رہنا چاہیے. جو اس کتاب کو سمجھے گا وہ اس کی ذمہ داری کو بھی محسوس کرے. تو الا ریسپانسبلٹی مینشن کر رہا ہے. عبد ہل کتاب، عبد سے تمام مفسرین کی کنسنسز ہے کہ عبد کا مطلب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آیا ہے. یہاں عبد رسول اللہ کو کہا گیا ہے. اور یاد رکھیں عبد انسانیت میں، انسانوں میں ہائیسٹ مقام ہے، ہائیسٹ مقام ہے. حالانکہ عبد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ غلام. اور اللہ نے بندے کو، جب اللہ کسی بندے کو عبد کہتا ہے تو یہ اللہ کی کلوزنس کی نشانی ہوتی ہے. اور اللہ جب کہتا ہے عبدی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے بندے. تو اس میں اللہ کی کلوزنس آ جاتی ہے. تو اللہ کا عبد کسی کو ڈکلیئر کرنا وہ اللہ کی کلوزنس کا ہائیسٹ مقام ہوتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو عبد کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ بندہ، وہ انسان کانسٹنٹ اللہ کی بات مانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی کانسٹنٹ بات ماننے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین عبد رسول اللہ کو بنایا اور ہم سب سے کہا کہ میرے اس عبد کے فٹ سٹیپس کو فالو کرو، اور ہم سب کو ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کے لیے ان کو رول ماڈل بنا دیا. تو جو بھی ہم میں سے اللہ کی بات کو کانسٹنٹلی ماننے کی کوشش کرے گا وہ عبد بن جائے گا. اور یہ آپ کو اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب کا مقصد، اس قرآن کا مقصد ہمیں فلسفی سکھانا نہیں ہے. اس کتاب کا مقصد ہمیں میتھمیٹیکل فارمولاز اور ہمیں ہبل ٹیلیسکوپ سے ریلیٹ کرتی ہوئی چیزیں سکھانا نہیں ہے. اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے عبد بن جائیں. جو بھی کریں عبد بن جائیں. سائنٹسٹ بنے تو بھی عبد بن کر سائنٹسٹ بنے، انوینشنز کریں تو بھی عبد بن کر کریں، آگے سے آگے دنیا کو انفر کریں تو بھی اپنی عبد والی پوزیشن کو نہ بھولیں. یہ ہے اس قرآن کا مقصد. اور جو قرآن کو انٹرنلائز کرتا ہے وہ اللہ کا عبد بن جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی کو لایا گیا کہ وہ اللہ کے بہترین عبادت کرنے والے، بہترین ورشپر ہیں. ہائیسٹ پوزیشن ہے ایک مومن کے لیے جس میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہمبل کر لیتا ہے. آپ دیکھیں جب رسول اللہ کو واقعہ معراج پر لے جایا گیا، اسراء والمعراج، آسمانوں کے سفر پر، تو سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت آتی ہے جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، وہاں پہ بھی آپ کو رسول نہیں کہا گیا، وہاں پر بھی کیا آیا تھا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایلیویٹ کیا عبد کہہ کے. آپ اور میں بھی اللہ کے عبد ہیں. اور یہ آپ اور میں جب اللہ کے عبد بنتے ہیں تو یہ نہیں سمجھے کہ میں آپریشن کا شکار ہو رہی ہوں، اور ہو میں اللہ کی غلام بن گئی. جو اللہ کا غلام بنتا ہے وہ اصل میں ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. جو اللہ کا غلام بنتا ہے اس کو لوگوں سے ڈر نہیں لگتا ہے. وہ لوگوں کے حقوق تو ادا کرتا ہے لیکن وہ لوگوں کی باتیں ماننے میں رب کی نافرمانی نہیں کرتا. یہ ہے عبد کا مقام. اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ قریب انسان کو کر دیتا ہے. آگے آیا ولم یج اللہ عوجا. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. ये जो वलम या जो अल्लहू आया है किस में टेर नहीं रखी, किसकी बात है? किताब की बात है, यानी कि कुरान की बात है कि अल्लाह ताला ने इस किताब में कोई टेढ़ जो है वो नहीं रखी। यहाँ पर लफ्ज आया है इवाजन, इवाजन दो जबर की तनवीन है ना इसके ऊपर, इतना तो हम सब समझते हैं। ये जो तनवीन आई है, ये तनवीन आई है तकलील के लिए। तकलील मतलब यानी ये बताने के लिए कि इस कुरान में जरा सी भी कोई टेढ़ और डिविएशन नहीं है। अगर मुझे और आपको इसका कोई कोई भी हुक्म समझ नहीं आ रहा, या अपने किरदार से टैली करता हुआ नहीं मिल रहा, या अपने लाइफस्टाइल से टकराता हुआ मिल रहा है, तो वो मेरे लाइफस्टाइल का मसला हो सकता है, वो मेरी सोच का इशू हो सकता है, वो मेरे किरदार का मसला हो सकता है, कुरान का मसला नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने एक रत्ती बराबर भी, एक आउंस भी, एक एटम्स वेट भी कोई कमी नहीं रखी। इवाजन की तनवीन आपको और मुझे बता रही है कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी किताब देकर आपके भी किरदार को एलिवेट किया गया है कि आपको भी ऐसी किताब दी गई कि जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है काना खुलुकुहु अल कुरान, आप भी परफेक्ट थे, जब ही तो परफेक्ट अब्द थे कि आपका पूरा इखलाक असल में कुरान होता था, आपका चलना फिरना, मामलात करना, ये सब का सब कुरान के साथ था। और मैं दूसरी आयत को इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसको और डिटेल में करेंगे। आगे आता है आयत नंबर 2, कय्यमन। आप देखें कय्यमन आया, और कय्यमन का तर्जुमा क्या लिखा हुआ है आपकी किताब में? सीधा। कय्यमन का रूटवर्ड वही है जिसका रूटवर्ड होता है अकीमुस्सला। आप पढ़ती हैं क्या मतलब होता है अकीमुस्सला? नमाज कायम करना। कायम आप उर्दू में बोलती हैं, कायम करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सीधा खड़ा कर देना, बिल्कुल सीधा। कय्यम कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। शोहरों को कवाम कहा गया, वो भी इसी रूट वर्ड से बना है, कफ वाव मीम, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी उनमें कोई टेढ़ नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली अदा करने वाले। कय्यमन, ये जो आयत शुरू हो रही है कय्यमन, जो आप में से अरबी जुबान के अंदाज को समझते हैं उनको अंदाजा होगा कि जनरल अंदाज नहीं है आयत शुरू करने का। आयत यूजुअली जो है वो इस तरह से दो जबर की तनवीन के लफ्ज के साथ शुरू नहीं होती। तो इसमें दो ओपिनियंस हैं स्कॉलर्स की। एक वो कहते हैं कि ये इवाजन के साथ कनेक्टेड है, पिछली आयत खत्म हुई थी इवाजन, कि उसमें कोई डिविएशन नहीं है, और वो उसी की एक और चीज डिफाइन की जा रही है कि डिविएशन कैसी नहीं है, इसलिए कि वो बिल्कुल सीधा है, कय्यम है, बिल्कुल फर्म जो है वो खड़ा है, और ये अल्लाह की किताब की सिफत आई है। एक ओपिनियन ये है कि ये पीछे इवाजन से कनेक्टेड है, और एक ओपिनियन ये है स्कॉलर्स की कि यहां पर एक कय्यमन से पहले फेल छुपा हुआ है जो कि लाया नहीं गया। आप में से जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझ आती है कि बाज आयात के अंदर फेल जो हैं, वर्ब्स जो हैं, वो महजूफ होते हैं, हिडन होते हैं। तो जिन स्कॉलर्स ने कहा कि यहां फेल छुपा हुआ है, वो कहते हैं कि ये ऐसे बनता है जाअलहू कय्यमन, उसने बनाया है इसको कय्यमन, यानी अल्लाह ने बनाया है कुरान को बिल्कुल डिविएशन फ्री, सीधा, मुकम्मल, कायम रहने वाला। अच्छा, कय्यम के लिए दो चीजें समझें। कय्यमन क्या होगा? कय्यमन में दो मफहूम आते हैं, एक ये कि ये किताब खुद डिविएशन फ्री है, इसमें कोई गलती नहीं है, और दूसरा इसे मफहूम आता है कि जो इस किताब पर अमल करता है ये किताब उसको भी इतना ही फर्मली जमा देती है, स्टेडफास्ट कर देती है, साबित कदम कर देती है। यह है कय्यम के अंदर मफहूम। ये दोनों मफहूम कय्यम में आते हैं कि जो इस किताब को देखेगा और इसकी कय्यम की सिफत के साथ देखेगा, ये किताब खुद बिल्कुल डिविएशन फ्री है, और जो इस किताब पर अमल करेगा अल्लाह ताला उसको भी मजबूती देंगे, अल्लाह उसको भी स्टेमिना देगा, अल्लाह उसको भी स्ट्रेंथ देगा। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो यहां बैठे हैं वो इसी किताब की स्ट्रेंथ और अल्लाह की रहमत के साथ ही बैठे हैं ना, वरना हम सब घर में होते तो मोस्ट प्रोबेबली हम सब सो ही रहे होते। मतलब मैं अपने बारे में तो यही कह सकती हूँ कि मैं सो ही रही होती, इसलिए कि रोजा रख के सबसे अच्छा काम हम सबको क्या लगता है? सोना। لیکن ہمیں معلوم ہے کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ صرف سونے کے لیے نہیں آتا. رمضان کا مہینہ تو میکسیمم اپنے پوائنٹس کو ارن کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ رمضان میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے, زیادہ ایکٹیویٹی کرتے تھے, ان کا ایکٹیویزم کا پارٹ زیادہ نظر آتا تھا. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے وہ بدر ہو, چاہے وہ فتح مکہ ہو, چاہے وہ ہجرت مدینہ ہو, یہ سب کے سب رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں. تو ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے الحمدللہ یہاں موجود ہیں. کس نے ہمیں اسٹرینتھ دی؟ اللہ نے دی, اور یقیناً اللہ کے اس کلام نے دی جس کی محبت میں ہم سب یہاں چل کر آئے ہیں. تو جو بھی اس کلام کو تھامے گا, اللہ اس کی طبیعت کے اندر, اللہ اس کے کردار کے اندر یہ ایمان کا کنوکشن, یہ اسٹرینتھ اس کو دے گا. اور یاد رکھیں, کنوکشن اور اسٹرینتھ صرف اسپرچل نہیں ہوتے, فزیکل بھی ہوتے ہیں. ہماری روحیں تو نہیں آئیں, پتہ چلا جسم وہیں بیٹھے ہوئے, ہم روحوں میں, ہم سب یہاں ایک دوسرے کی روحوں کو دیکھ رہے ہیں. جسمانی اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ بھی دیتا ہے, بس ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں, ہم مستقل, یہی تو مستقل سورہ کہف میں دیکھیں گے کہ جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا اللہ اس کو پروٹیکشن دے گا, جو اللہ کی بات ماننا چاہے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے گا. اللہ کی اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کروکڈنیس نہیں ہے, اور یہی اللہ کا کلیم سورہ بقرہ میں تھا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, اس میں ایبسولیوٹلی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہی خوبی آپ کو قرآن کی سورہ بقرہ کے شروع میں ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں ہر جمعے اس کو پڑھنے کا کہا ہے, تاکہ یہ قرآن کا جو اندر کا کنوکشن ہے, جو قرآن کا قائم ہونا ہے, یہ ہمارے اندر بھی آ جائے. لیکن یہ اس وقت آئے گا جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوالٹی کاؤنٹ کرتی ہے کوانٹٹی سے زیادہ, یاد رکھیں. اور میں نے شاید پچھلی کلاس میں آپ کو یہ اصول بتایا تھا, جو اسکالرس کہتے ہیں, جو ہم نے استقبال رمضان پہ کیا تھا, یہ اصول اسکالرس کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوالٹی کو کوانٹٹی کی وجہ سے کمپرومائز مت کریں, انٹل انلیس کہ وہ آپ کا آبلیگیشن ہو, فرض ہو. بتائی تھی میں نے یہ بات, شاید بتائی تھی, مینشن کیا تھا میں نے شاید اپنے اس لیکچر میں جو ہم نے یہاں پر ریفلیکشنز کے اوپر کیا تھا. آپ کبھی بھی اپنی کوالٹی کو سیکریفائز نہ کریں کوانٹٹی کے لیے, ہاں, انلیس کہ وہ آپ کا فرض ہو. اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مثال دیکھیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا مجھے تو کوالٹی مینٹین کرنی ہے, تو میں پانچ کی بجائے تین نمازیں پڑھوں گی, اب جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. یہ نہیں کہا جا رہا, وہاں تو آپ کو اور مجھے پانچ ہی پڑھنی ہے, چاہے میں خشوع کے ساتھ پڑھتی ہوں یا نہیں پڑھتی, وہ میرا الگ مسئلہ ہے. لیکن وہاں بات نہیں ہے, جہاں بات آ جائے نوافل کی, وہاں پر آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے, اپنے ان اعمال کو تھامنا ہے جن میں کوالٹی ہوگی, اپنے ان عوام. اس لیے کہا جاتا ہے حدیث میں کہ وہ عمل پسندیدہ ہے جو کہ کنٹینیوس ہوں, ادواموہا, جن میں دوام ہو, و ان قل, چاہے وہ کم ہو. یہ نوافل کے لیے آتا ہے, یہ فرائض کے لیے نہیں آتا, فرائض پہ ہمیں چوائس نہیں دی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سورت کو پڑھنے کا کہا, تاکہ یہ جو قرآن کا بیلنس ہے, یہ ہماری شخصیتوں کے اندر اور ہماری پرسنالٹیز کے اندر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. آج آپ دیکھیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں, آپ یہاں پہ بہت آسانی سے یہ بات آبزرو کرتی ہیں, اور آپ میں سے خاص طور پہ جو خواتین مائیں ہیں, ایک ایج اپنی گزار چکی ہیں 30 سال کی یا 35 سال کی, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر سوسائٹی نارمز بدلتے رہتے ہیں. جب آپ چھوٹی تھیں اور جو آپ کی والدہ تھیں, تو جو آپ کو اس وقت اچھائی اور برائی کے سٹینڈرڈز نظر آتے تھے, آج آپ کو بہت سے اس میں سے بدلے ہوئے نظر آتے ہیں. میں مثال کے طور پر ایک مثال دیتی ہوں, جیسے ہمارے ٹائم پر جو موویز PG-18 ہوتی تھیں, اب وہ PG بن چکے ہیں, معلوم ہے نا آپ کو یہ بات. اور یہ سوسائٹی نارمز جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں. ایک وقت وہ تھا اس دنیا میں کہ تقریباً 10 سے 100 سال کے بعد سوسائٹی نارمز بدلا کرتے تھے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا ٹھیک ہے, کیا غلط ہے. ایک تو سٹینڈرڈ ہے نا, لیکن آپ دیکھیں وہ سٹینڈرڈ آہستہ آہستہ موریلٹی کا گر نہیں رہا, ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ ہمارے آس پاس موریلٹی کا سٹینڈرڈ گر رہا ہے, اخلاق کا سٹینڈرڈ گر رہا ہے. اور یہ ہوتا تھا پہلے بھی, اور لیکن پہلے ہوتا تھا 1 صدی کے بعد, یا 50 سال کے بعد, یا 40 سال کے بعد, یا 10 سال کے بعد. جیسے آپ نے سنا ہوگا, آپ کی امی بھی کہتی تھیں بہت برا زمانہ آ گیا, بہت برا وقت آ گیا, آپ بھی یہی کہتی ہیں. تو بھائی کبھی وقت آپ کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن آپ یہ محسوس کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ سب سے بہتر دور میرا دور ہے. اور اس کے بعد پھر وہ آئے, اس کے بعد پھر وہ آئے. اس کا مطلب ہے کہ گریجولی گریجولی فتنے اور آزمائشیں بڑھتی جائیں گی, مورالٹی کم سے کم ہوتی جائے گی. اور جس معاشرے میں مورالٹی اخلاقیات کم سے کم ہوتی جا رہی ہو, وہاں اخلاق پر قائم رہنا, وہاں اسلام کے سارے نارمز کو تھام کر رکھنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ بہت مشکل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان پر قائم رہنا بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے آپ نے برننگ کول اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ہم برننگ کول اپنے ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا ہی ناممکن ہوگا ایمان پر قائم رہنا, مومن بننا, قرآن کے احکامات پر عمل کرنا. لیکن جو کر لے گا, اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت دی ہے کہ اس بشارت کو دیکھ کر ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث کا مفہوم آتا ہے, کہ ایک وقت ہوگا کہ ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا کہ جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا. لیکن جو اس دور میں عمل کریں گے, اللہ کے رسول نے فرمایا, ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا. یعنی جو اس دور میں اللہ کی بات مانیں گے, رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے, ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا, 50 کے برابر یا رسول اللہ؟ 50 منہم, جو ان کے 50 ہوں گے ان کے برابر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا نہیں, 50 منکم, 50 صحابہ, تمہارے 50 کے برابر ایک کو ثواب ملے گا. جو ان فتنوں کے دور میں قرآن کو تھام لے گا, قرآن پر قائم رہے گا, اس کے اوپر اپنے عمل کو, فرائض کو بالکل نگلیکٹ نہیں کرے گا, سنتوں کو تھامے گا اور ایکسلنس کی طرف جائے گا, ایفرٹ کرے گا دین کے راستے میں, اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے ہر عمل کا بدلہ اس کو 50 صحابہ کے برابر دیا جائے گا. کتنا بڑا انسینٹیو ہے. تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم رسول اللہ کی احادیث کو نہیں تھامیں گے, ہم قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے, ہم پیپل آف ایکسلنس بننے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. صبح سے شام تو ہر ایک کی ہو رہی ہے, لیکن کس نے اپنی صبح کہاں گزاری اور کس نے اپنی شام کہاں گزاری, یہ اللہ کاؤنٹ کرے گا. رونا تو ہر ایک کو آتا ہے اور خوشی بھی ہر ایک کو ہوتی ہے. کون ہے زندگی میں جو کہے کہ میں کبھی زندگی میں رویا نہیں اس لیے کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے؟ آپ کے پاس فرعون جیسا محل بھی ہو تب بھی آپ کو رونا آ سکتا ہے. دیکھ لیجئے بی بی آسیہ کو, فرعون کے محل میں تھیں, فرسٹ لیڈی تھیں, مسز فیرو, لیکن پھر بھی ان کے دل کو وہ سکون نہیں مل رہا تھا. یہ دنیا اللہ نے اصل میں سکون کی جگہ نہیں بنائی. ملتا ہے الحمدللہ, نہیں ملتا الحمدللہ. یہی تو پیدا کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو اسی مقصد کے لیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اسی آزمائش کے لیے تو پیدا کیا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. اور جب ہم کہتے ہیں وقت بہت برا آ گیا, زمانہ برا آ گیا, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں, حدیث قدسی کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو, زمانے میں میں ہوں. کس نے بنایا زمانہ؟ اللہ نے بنایا. ہم یہ جب کہتے ہیں, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہاں بہت فتنوں کا دور ہے, بہت آزمائشوں کا دور ہے, دین پر چلنا بہت مشکل ہے. تو جب دین پر چلنا مشکل ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ایک مضبوط سہارا چاہیے, اور وہ مضبوط سہارا یہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, ڈیویشن نہیں ہے, عوج نہیں ہے, جو قیم ہے, جو بالکل سٹریٹ کھڑا ہے. اور قیم جو ہے وہ ایسی چیز کے لیے بھی آتا ہے کہ جو آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہو, سٹریٹ کھڑی ہوئی چیز, وہ قرآن ہے الحمدللہ. آپ دیکھ لیں اپنے آس پاس, ہر کوئی جو ہے وہ ٹرینکولائزر لیتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 10-10 سال کی بچیاں اور بچے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں سلیپنگ پلز زیادہ ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی ہے. جب اتنا زیادہ ہاتھ میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور اپنے ٹیبلٹس اور اپنا موبائل فون سب ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے گا, اور سونے سے پہلے 3-3 گھنٹے بچے جو ہیں وہ اپنے ٹیبلٹس کے سامنے رہیں گے, تو پھر نیند کیسے آئے گی؟ اتنا الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی تو برین میں ابزارب ہو گیا ہے, تو نیند کیسے آئے گی آپ کو؟ نیند تو نہیں آئے گی. ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس لے رہا ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سکون کی کمی ہے. کہاں ہے وہ سکون؟ اس کتاب کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب کا فہم حاصل کرنے والا بنائے, اور اللہ مجھے اور آپ کو فتنوں میں ایمان پر قائم رہنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس رمضان کے مہینے کو, اس کی عبادتوں کو, اس کے روزوں کو, اور اس میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے کو, اور خوب نوافل اور قرآن پڑھنے کو آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.